ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 9058747171
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور ایوری ٹیوزڈے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں کرامت اللہ اوری صاحب, اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئیے ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم کرامت اللہ.
وعلیکم السلام عامر میاں.
سر پاکستان چلتے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد پھر ہم کینیڈا پہ آتے ہیں.
نہیں اول کی بات پہلے ہو جائے,
پہلے اول کر لیتے ہیں
اس کے بعد وطن انسانی کی بات.
بالکل, کیونکہ یہاں پر بھی کافی ایکٹیویٹیز آج ہوئی ہیں, جیسے کنگ چارلز صاحب نے آج تھوڑی سپیچ کی ہے.
بہت اہمیت ہے آج کینیڈا سے متعلق خبروں کو, اس لیے کہ کنگ چارلز نے ایک طویل عرصے کے بعد کینیڈا کی پارلیمان کا افتتاح کیا.
ٹھیک ہے,
وہ جو کہلاتی ہے اسپیچ فرام دی تھرون,
جی
وہ انہوں نے خود بذات خود ادا کی ہے. ورنہ تو عام طور پہ ان کی نمائندگی کینیڈا
جو گورنر ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسی. تو پاکستان کی طرف چلتے ہیں پہلے, اور پاکستان کے ہم حالات پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ظاہر زیادہ تر پاکستان کی سیاست اس وقت دو طریقے سے موو ہو رہی ہے. ایک طرف تو ظاہر جو مودی صاحب کے بیانات آئے پچھلے دنوں میں, اور جس طریقے سے پوری ہماری جو سیاسی قیادت اس وقت جو کام کر رہی ہے, چاہے عسکری بھی, وہ دوروں پر نکلی ہوئی ہے. وہ ظاہر دنیا بھر میں پاکستان کے جو جنگ کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کو اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے وہ جو اشتعال انگیزی ہے جس کو کہتے ہیں, کہ ایک تو ہوتا تھا کہ پہلے تو ہمیں نظر آ رہا تھا کرامت صاحب وہ میڈیا کی حد تک تھا, کچھ اینالسٹ اس پر باتیں کر رہے تھے, لیکن کیا مطلب آپ کا پرائم منسٹر لیول پر جس طریقے سے مودی صاحب نے گفتگو کی تو کیا ان کو زیب دیتی تھی یہ سب چیزیں؟ تو اس پر ہم تھوڑا سا اسٹارٹ کریں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے.
بالکل زیب نہیں دیتی. کسی سربراہ حکومت کا اس طرح کے بیان بازی کرنا
جی,
اور اشتعال انگیز بیان بازی
جی.
مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی تمام تر سیاست کا دار و مدار مسلم دشمنی پر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بی جے پی کی حکومت کے دو ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے. ایک ستون تو ہندوستان میں مسلم دشمنی ہے, اس کے باوجود کہ ہندوستان کی مسلم آبادی تقریباً اتنی ہے جتنی پاکستان کی آبادی ہے, لیکن اس کے باوجود بی جے پی کا منشور یہ ہے کہ وہ مسلم اقلیت کو ان کا جائز حقوق دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. دوسرا ستون جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کا ہے وہ ہے پاکستان دشمنی. اور تم نے دیکھا ہوگا کہ پہلگام کے واقعے کے بعد سے جو 22 اپریل کو ہوا تھا, اس کے بعد سے اب تک تقریباً 5 ہفتے ہوئے ہیں. 5 ہفتے کے دوران جس طرح کی اشتعال انگیز باتیں مودی سرکار کی طرف سے ہو رہی ہیں, انہوں نے تو یہ دھمکی بھی دی تھی نا کہ پاکستان کو قطرے قطرے پانی کے لیے ترسا
دیں گے.
حالانکہ ان کے پاس اس وقت فی الحال کوئی اس قسم کا منصوبہ نہیں ہے کہ وہ دریائے سندھ کے بہاؤ کو روک سکیں یا پاکستان کو اس کے پانی کے حق سے محروم کر سکیں. لیکن یہ ان تمام اشتعال انگیز باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کتنی نفرت بھری ہوئی ہے پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف. تو مودی کا مسئلہ یہ اور بھی ہے, مزید جو گہرا ہوتا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں آنے والے چند ہفتوں کے دوران انتخابات ہونے والے ہیں, اور مودی کو اندازہ ہے کہ ابھی جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست یو پی میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان میں بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اب ان کو فکر یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑا جو امتحان ان کے لیے ہونے والا ہے وہ ہے اگلے چند ہفتوں میں بہار
جی,
جو آبادی کے اعتبار سے یو پی کے بعد بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے, دوسرے نمبر پر ہے, اس میں انتخابات ہو رہے ہیں ہونے والے ہیں, اور آثار و شواہد اور مبصرین کے تجزیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی بی جے پی کی شکست کا واضح امکان ہے، لہذا مودی بوکھلایا ہوا
جی،
اور اس بوکھلاہٹ میں وہ الٹے سیدھے بیان دے رہا ہے، اشتعال انگیزی ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ اشتعال انگیزی ہے، تاکہ عوام کو، بھارت کے عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ ان کی حکومت بہت مضبوط ہے
جی،
اور وہ پاکستان کو سبق سکھا سکتی ہے. یہ اس تجربے کے بعد ہے. دیکھو عامر، ابھی حالیہ جو انہوں نے حرکتیں کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس طرح ہماری فضائیہ نے
جی،
اور میں اصرار کروں گا، زور دوں گا کہ ہماری فضائیہ نے، اس لیے کہ بری فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، ہماری فضائیہ نے جس طرح سے، ہمارے شاہینوں نے جس طرح سے بھارتی سینا کے دانت کھٹے کیے
جی،
اور دنیا نے اب تسلیم کر لیا کہ پاکستان نے چند منٹ کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر بھارتی فضائیہ کے 6 جہاز گرائے، جس میں 3 رافیل شامل ہیں، ایک مگ طیارہ ہے اور ایک دوسرے بھی طیارے وہ ہیں. تو رافیل بنانے والے کمپنی کی ساکھ متاثر ہو گئی، اس لیے کہ پاکستان کے شاہینوں نے یہ دنیا کو دکھا دیا. اور اس میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے چین کی مہارت کی، چین کی ٹیکنالوجی کے، خاص طور پہ کہ انہوں نے بر وقت پاکستان کو مطلع کیا، پاکستان کی مدد کی اور دنیا کو دکھا دیا کہ رافیل جس ایک طیارے کی قیمت تقریباً $300 ملین کے قریب ہے، $285 ملین کے قریب ہے، اس کے مقابلے میں چین کا جے ٹین جس جہاز کی قیمت صرف $30 ملین کے قریب ہے، ایک اور دس کا فرق ہے ان کی قیمتوں میں، اس جہاز نے کتنی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اور اصل میں دیکھو یہ بھی کہنا چاہیے، اور دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ مسئلہ جہاز کا اتنا نہیں ہے، مسئلہ پائلٹوں کا ہے. وہ پائلٹ جو ان جہازوں کو اڑاتے ہیں،
ان کی مہارت
اڑاتے ہیں، ان کی مہارت ہے اصل میں جو فرق پیدا کرتی ہے. تو ہمارے ہاں لوگ، اب ہماری عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت نے ہماری فضائیہ کی کارکردگی سے وہ فائدہ اٹھانا چاہا ہے جس کے وہ حقدار نہیں. مثال کے طور پر ہماری بری فوج کے سربراہ نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا، اور آج کا قطع میں جو تمہیں بعد میں سناؤں گا وہ اسی سے متعلق ہے. جو وہ اعزاز جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے جو ہمارے فوجی ڈکٹیٹر تھے، ہمارے فوجی تالع اعظم تھے ایوب خان، انہوں نے 1958 میں جمہوریت کا تختہ الٹا تھا، جمہوریت کی بازی پلٹ دی تھی، اور اس کے ایک سال کے بعد 1959 میں، تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب، 1959 میں انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا تھا،
پہلے فیلڈ مارشل
انہوں نے، ہاں انہوں نے یہ تکلف کیا، بلکہ یہ اہتمام کیا کہ وہ کٹ پتلی حکومت جس کو پاکستانیوں کے سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے، 8 فروری 2024 کے انتخابات کا پاسا پلٹ کے، اس کے انتخابات کے نتائج پر شب خون مارنے کے بعد جو کٹ پتلیاں مسند اقتدار پر بٹھا دی گئی ہیں، ان کے ذریعے سے یہ اہتمام کیا گیا کہ پاکستان کی کابینہ نے باقاعدہ اس کی منظوری دی کہ آصف منیر کے سر پر فیلڈ مارشل کا تاج پہنا دیا جائے. میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ اب کسر بس یہ رہ گئی ہے کہ ان کو شہنشاہ پاکستان بھی ڈکلیئر کر دیا جائے، اور آئندہ سے پاکستان کے آئین میں یہ ترمیم کر دی جائے کہ جو بھی فوج کا سربراہ ہوگا وہ پاکستان کا صدر مملکت ہوگا، پاکستان کا بادشاہ ہوگا.
دیکھتے آنے والے وقت میں سب کی چیزیں کیسے چلتی،
لیکن اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ شہباز شریف ان کا تو دستور یہ ہے، ان کا تو پرانا رویہ ہے کہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے کسی بھی بہانے سے کسی بھی جواز سے وہ غیر ملکی دورے پر نکل جاتے ہیں، تو وہ اس دورے پر نکلے ہوئے ہیں کہ چار ملکوں کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، ایران، ترکی، آذربائیجان اور ایران۔
لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں تھا کرامت صاحب، ٹھیک ہے ہم تنقید تو کر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں پر، لیکن اگر وہ نہ بھی جاتے اگر فرض کریں تو اس پر بھی ظاہر ہے، ہم دیکھیں اس وقت دنیا میں جو دو چیزوں کی سب سے زیادہ، ایک تو آپ کا نیٹ ورک آس پاس کے اوپر، دنیا میں جنگ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان نے انڈینز ڈرونز کو گرایا، ان کے سسٹمز کو بلاک کیا، تو وہ ڈیٹا انفارمیشن کے بیس پر کیا، اور دوسرا آپ کے ارد گرد یعنی جو آپ کے نیبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے پہلے جو ہیں وہ وزیر خارجہ جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں وہ چائنا گئے، پھر وہاں سے افغان وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی چائنا میں پہنچے، تو ایک اس طریقے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو سیاسی قوتیں کر رہی ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو کل کو کسی کی بھی ہو، لیکن وہ ریپرزینٹ تو پاکستان کو ہی کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کے ٹور کرتے ہیں اور جاتے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ میرے خیال سے بنتا ہے کہ ظاہر ہے چاہے وہ فضائی نے کام کیا ہو یا بری نے کیا ہو یا بحری نے کیا ہو، لیکن ہے تو پاکستان ہی،
وہ اظہار تشکر ہونا چاہیے
جی۔
اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ چین کا ہے
جی،
اس لیے کہ چین نے اپنے سچے دوست ہونے کا، دیکھو نا وہ کہا جاتا ہے کہ دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے، تو اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں، اس آزمائش کے وقت میں چین نے جس طرح سے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور چین کی تو تاریخ یہی ہے عامر میاں، میں چین میں رہا ہوں، میں تین برس وہاں سفارتکاری کی ہے، میں جانتا ہوں کہ چین کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ دنیا میں اگر کسی ملک نے، کسی پڑوسی نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا سچا دوست ہے تو وہ صرف اور صرف چین ہے،
بالکل صحیح 100%۔
تو چین کا جس طرح سے شکریہ ادا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پر اپنے چین کے ساتھ تعلقات پر توجہ دینی چاہیے، اور سی پیک کا جو منصوبہ ہے،
ٹھیک
ہے، چین نے سی پیک کے تحت پاکستان میں جو سرمایہ کاری کی ہے اس کا اتنا فائدہ چین کو اب تک حاصل نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا،
بالکل،
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سی پیک کے تحت وہ منصوبے جو ہمیں چین کے اشتراک سے مکمل کرنے چاہیے تھے ان میں لے تو لال سے کام لیا ہے، اس میں وہ جو کہلاتا ہے نا انگریزی میں فٹ ڈریگنگ کی ہے، تو ہمیں اب چین کے احسانات کا بدلہ اس طرح سے چکانا چاہیے کہ سی پیک کے منصوبوں کو کمال تندہی کے ساتھ، کمال مشغولیت کے ساتھ، کمال مصروفیت کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے، اور اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔
بالکل صحیح کہا، اور جب یہ وزیر خارجہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی اور وہاں سے افغان وزیر خارجہ بھی، چین نے بھی اس چیز کو کہا کہ ظاہر ہے جس طریقے سے سی پیک، ظاہر ہے ان کو ایک تو مالی نقصان چین کو بہت ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جانی جو وہاں کے جو انجینئرز ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا، لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں اگین پھر میں بات کروں گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں بھارت کا ہاتھ بھی رہا ہے، جس طریقے سے دہشت گردی بلوچستان میں اور دوسرے طریقوں میں کراتا رہا، چینی انجینئرز کو مارا جا رہا ہے باقاعدہ پلان کر کے۔ دیکھیں کوئی بھی اگر فرض کرے میرے گھر میں اگر کوئی آ کر کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے، اس کی فلاحی بہبود کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو میں تو اسے کبھی نہیں ماروں گا، میں تو اس کو بلکہ سر آنکھوں میں بٹھا کے رکھوں گا کہ یہ میرے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانی فطرت
یہی ہے۔
لیکن کیونکہ دشمن جب آپ کے ساتھ اٹیچ ہو، وہ کہیں نہ کہیں اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اپنے ہر حربے استعمال کرے گا، اور یہی ابھی ہم نے ریسنٹ میں بھی دیکھا کہ ٹرین کا واقعہ ہوا، اس کے سارے ہم نے دیکھا کہ کرتے دھرتے کہاں سے موجود تھے، پھر ابھی بلوچستان میں جو اسکول، مطلب بچوں کی اسکول بس میں بھی جس طریقے سے دھماکے گزار میں ہوا، خود کش حملہ کیا گیا، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو کنیکٹ ہوتی ہیں۔ جو ہم بات کر رہے تھے چین کی، کہ چین نے بے شک نقصان اٹھا لیا، لیکن چین کو بھی اس چیز کا علم ہے کرامت صاحب کہ یہ کہیں نہ کہیں جو بارڈر کے کراس جو سیاست ہو رہی ہے جس پر آپ نے ابھی بات کر رہے تھے مودی جی کے, ان کے اندر جو ایگریشن ہے اور وہاں سے بھی ٹیررزم جو ہے وہ یہاں پر باقاعدہ وہ کہتے ہیں نا کہ کرائے کے غنڈے خرید کر ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے.
بالکل درست ہے عامر میاں, تمہارا تجزیہ بالکل درست ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان کی بھارتی سرکار کی یہ دہشت گردی کے ان واقعات میں ملوث ہونے کی باقاعدہ ایک فہرست مرتب کرنی چاہیے yes. اور عالمی برادری کو بتانا چاہیے کہ بھارت جو اہنسا کی تکرار کرتے نہیں تھکتا
جی.
وہ کس طرح سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور ہمارے پاس تو وہ ان کا جاسوس
جی, کلبھوشن ثبوت ہے ہمارے پاس
یادو موجود ہے جس نے اقرار کیا
جی.
کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا اور کتنے ہی خونی حادثات میں خونی واقعات میں وہ شامل تھا. تو ہمیں باقاعدہ وہ ایک سفارتی سطح پر ڈوزیئر مرتب yes. کرنا چاہیے yes. اور دنیا کو بتانا چاہیے, دنیا کو دکھانا چاہیے بھارت کا وہ شرمناک وہ داغدار چہرہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اس کا کردار رہا ہے. ہم نے اب تک وہ یہ کام اس سطح پر نہیں کیا, اس پیمانے پر نہیں کیا جس کا وقت اور ماحول تقاضا کر رہا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی ہیں جب سے یہ جنگی معاملات طے ہوئے, جس طریقے سے ہم نے بھارت کو شکست دی ہے تو بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا ڈوزیئر آلریڈی بھیجے جا رہے ہیں. اب ایک باقاعدہ جیسے ابھی یہ بھی دورے ہو رہے ہیں جس کو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس میں آرمی چیف صاحب بھی ہیں اور وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہیں, تو وہاں بھی ان چیزوں کو پریزنٹ کی جا رہی ہوں گی چیزیں کہ دیکھیں جس طریقے سے بھارت دہشت گردی کر رہا ہے. اور باقاعدہ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا فتنہ ہندوستان کا ورلڈ ایک سامنے آ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں جس کو شامل کیا جس میں بھارت انوالو ہے باقاعدہ. اب کھل کے جو ہے اب سیاستدان بھی, آئی ایس پی آر بھی, ہمارے تجزیہ کار بھی اب اس چیز پر بات کر رہے ہیں کہ جی بھارت کو اب یہ سبق سکھانا پڑے گا کہ جو آپ دہشت گردی بارڈر کے کراس کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نے جواب دینا ہوگا اور اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے.
عامر میاں دیے تو سب ٹھیک ہے لیکن دیکھو کوئی حکومت کوئی مملکت اس وقت تک اپنے آپ کو عالمی برادری میں نمائندہ نہیں بنا سکتی جب تک اس کے اپنے اندرون خانہ معاملات ٹھیک نہ ہو.
صحیح.
تو ہم تو اس سطح پر تو بہت کام کر رہے ہیں
جی.
کہ عسکری قیادت نے اپنے سر پہ تاج سجا لیا کہ انہوں نے بڑا کارنامہ ادا کیا ہے, بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور ہمارے جو سیاسی حکومت ہے, جو کٹ پتلی حکومت ہے, جو غیر نمائندہ حکومت ہے, اس لیے کہ ان لوگوں کو پاکستان کے عوام نے, پاکستان کے جمہور نے منتخب نہیں کیا تھا. تو جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو شخص اس کا اہل ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی قیادت کر سکے, جس کو پاکستان کے جمہور نے ببانگ دہل اپنی قیادت کے لیے منتخب کیا تھا, اس کو تو ہم آپ نے ڈیڑھ برس سے زیادہ ہو گیا اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند رکھا ہوا ہے اور اس حالت میں بند رکھا ہوا ہے. ابھی جو اس نے جو بیان دو دن پہلے سامنے آیا ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اس ایک سابقہ وزیر اعظم کی توہین کی جا رہی ہے, اس کو عام قیدیوں کی طرح سے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا ہے, چکی جس کو وہ کہتے ہیں جیل کی اصطلاح میں, وہاں پر وہ قید ہے, وہاں پر اسے کتابوں سے محروم رکھا جا رہا ہے. دیکھو وہ پڑھنے کا شوقین ہے لیکن ہماری قیادت اپنے جہالت کی پرورش ہونے کا ثبوت دے رہی ہے, اس کو وہ کتابیں جو وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ فراہم نہ کر کے پھر یہ ہر طرح کی پابندیاں ہیں, بیٹوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی, اس کی بہنوں سے ملاقات کرنے نہیں دی جاتی, اور علیمہ خان نے جو کل بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے دیکھو وہ کوئی مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ عمران خان کو صبر کرنا چاہیے, میں نے کہا بھائی دیکھو صبر ایوب مشہور ہے
جی.
لیکن حضرت ایوب تو خدا کے پیغمبر تھے، لیکن ایک مرحلہ آیا تھا، ایک وہ وقت آیا تھا کہ جب انہوں نے بھی اللہ سے فریاد کی کہ اب میں میرے صبر کی انتہا ہو چکی ہے. تو عمران خان تو ایک عام انسان ہے، ایک عام آدمی ہے، اس نے 3 سال جس طرح کی ذہنی اور جسمانی صعوبتیں برداشت کی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے. انسان ہر صاحب فکر، ہر صاحب نظر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ عمران خان نے صبر ایوب کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن صبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. تو آخر انسان کب تک صبر کرے گا؟ اور پھر یہ کہ ایک ایسے سیاسی قیدی پر یہ مظالم کیے جا رہے ہیں جو پاکستان کے عوام کی اکثریت کی آنکھوں کا تارا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا اگر ہماری عسکری قیادت میں، ہمارے اگر ان طالع آزما سیاستدانوں میں کوئی بصیرت ہوتی، کوئی نظریہ ہوتا، کوئی دانشوری ہوتی، تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس مشکل وقت میں قوم کو ایک متحد پلیٹ فارم پر جمع کر دینا چاہیے تھا. اس کے لیے پہلا اقدام یہ ہوتا کہ عمران خان کو رہا کیا جاتا، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا جاتا، ان کو جمع کیا جاتا، اور اس قومی حکومت کے تحت ایک ایسی داخلی اور خارجی معاملات کی پالیسی وضع کی جاتی جس میں ان تمام معاملات پر پیش قدمی ہو سکے. پاکستان اندرون خانہ بھی اپنے گھر کو کے معاملات کو درست کر سکے، اور اس اتحاد کے ساتھ، اس یکجہتی کے ساتھ پاکستان عالمی برادری کو بھارت کا مکروہ چہرہ دکھا سکے کہ بھارت جو اپنے آپ کو امن کا پیامبر کہتا ہے، اس کا اصل چہرہ کیا ہے، اس کا اصل کردار کیا ہے، کس طرح سے وہ پاکستان کو تہس نہس کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک عمران خان کی بات کی آپ نے، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، ان کے ساتھ ظاہر ہے جو بھی کیسز ان کے خلاف بانے گئے، یا تو ان کو حل کیا جائے، ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کیسز چاہے غلط بنائیں، آپ ثبوت دے دیں، اس کو ثابت کر دیں. یہاں تو اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ عدالتیں اس حساب سے رن نہیں کر رہی. آج بھی علیمہ خان صاحبہ جب باہر نکلیں تو انہوں نے بالکل، آج تو ڈائریکٹلی انہوں نے بات کی، ان کے بیانات یہی تھے کہ آپ ہمارے سامنے کھل کر آئیں، بات کریں، آپ کیا چاہتے ہیں میرے بھائی کے ساتھ، اور میرے بھائی نے ایسا کیا غلط کر دیا. لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ تو ڈپلومیٹ رہے ہیں، آپ زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، کبھی کبھی کہ آپ مطلب اس کو ہم براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، میں اسپیسیفک عمران خان نہیں کریں گے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں عمران خان یا پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو آپس میں بھی نقصان پہنچایا انہوں نے، یعنی پی ٹی آئی نے عمران خان کو نقصان پہنچایا اور عمران خان نے اٹ سیلف پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا دیا؟ کیونکہ جب ہم سیاست میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ڈپلومیٹ ہونا پڑتا ہے. سم ٹائم کہتے ہیں نا کہ سریا جو ہے وہ جب گردن میں ہوتا ہے تو وہ پھر پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو کہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ عمران خان کو بھی تھوڑا سا، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہا عمران خان، اور چیزوں کے لیے چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی اس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے.
دیکھو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور وہ دنیا جانتی ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کی صفوں میں انتشار ہے.
جی
وہ لوگ جو اپنے قیادت کے دعوے دار ہیں وہ عمران کی نظر بندی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
وہ تو خوش ہیں مجھے لگتا ہے،
وہ خوش ہیں، اور آپس میں وہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے ون اپ مین شپ کے لیے باقاعدہ تگ و دو ہو رہی ہے، باقاعدہ مقابلہ ہو رہا ہے، باقاعدہ رسہ کشی ہو رہی ہے. اور اسی کی وجہ سے عمران خان کا جو تازہ بیان سامنے آیا ہے اس میں اس نے اس بات پر بھی اپنی نظر مرکوز کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اپنے تحریک انصاف کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی نمائندگی کی وجہ سے نہیں آئے ہو، تم تحریک انصاف کی وجہ سے کر رہے ہو. تو ظاہر ہے، اور یہ جو عمران کے جو مخالف لوگ ہیں جس میں عسکری قیادت پیش ہے، انہوں نے جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو جن کو میں ٹروجن ہارسز کہتا ہوں، وہ تحریک انصاف کی قیادت میں شامل کر دیے ہیں اور وہ اب اپنا کردار ان کا کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس میں تحریک انصاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس تحریک کے حق میں آواز بلند کر سکے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. عمران خان نے اپنے تازہ ترین بیان میں یہی کہا ہے کہ اب ملک میں ہر شہر میں مظاہرے ہونا چاہیے, احتجاج ہونا چاہیے اور جمہور اپنے حق کے لیے اپنا کردار ادا کرے. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جمہور کسی طرح سے اس عمل کے پر پیر کے پیر پیرا نہیں ہوتے جس جو ہونا چاہیے. دیکھو اگر جمہور اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟
بالکل صحیح ہے.
اس لیے کہ غیبی امداد تو نہیں آ سکتی.
پہلے تو آپ کو کھڑا ہونا, غیبی امداد بھی آ جائے گی لیکن اگر آپ خود
اپنا دیکھا کہ ابھی چند مہینے پہلے بنگلہ دیش کے حریت پسند عوام نے اور خاص طور پہ
نوجوانوں نے
کس طرح سے ایک استبدادی حکومت کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا. وہ حکومت جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی منمانی کر سکتی ہے, وہ جو بھی چاہے قانون کی خلاف ورزی کرتے رہے. جمہوریت کے پردے میں ایک آمریت تھی جو حسینہ واجد کی حکومت تھی, لیکن نوجوان اتنے جذبے حریت سے سرشار تھے اور ان میں اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے اس آمریت کا تختہ الٹ دیا اور حسینہ واجد کو بھاگنے پر مجبور کر دیا.
اچھا یہ تو ٹھیک ہے. اب ہم بات کر رہے تھے جیسے پی ٹی آئی کی, آج بھی علیمہ خان صاحبہ, کل بھی انہوں نے بات کی, انہوں نے بہت سارے ایسے یوٹیوبرز کا بھی ذکر کیا. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے کرتے دھرتے, انہوں نے بہت سے لوگوں کا ایسا ذکر کیا کہ ان کی وجہ سے بھی عمران خان کا کیس جو ہے وہ خراب ہوا یا انہوں نے ڈیمیج کیا کہ جب وہ اعلانات کرتے ہیں کہ جی وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم چل پڑی ہے, یہاں ڈاکٹروں کی ٹیم آ گئی ہے, امریکن ڈاکٹرز پاکستان پہنچ گئے ہیں اور بس آج عمران خان چھوڑ جائیں گے, عید پر چھوڑ جائیں گے, دسمبر کے اینڈ میں چھوڑ جائیں گے. تو کافی غصہ انہوں نے علیمہ خان صاحب نے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جب جو چیئرمین ہے گوہر صاحب وہ باہر آتے ہیں جب مل کے, ان کے کچھ بیانات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب سیم وے میں اسی شخص سے جب ان کی بہن مل کر باہر آتی ہیں تو وہ ڈفرینٹ بیان دے رہی ہوتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں ود ان پی ٹی آئی بھی ایک ایسی کہتے نا کہ کلیش ہوا ہے کہ ایک جو عام آدمی, جیسے میں اگر وہاں پاکستان میں اس وقت موجود ہوں جو کہ ایک جیسے آپ کہنا جمہور, وہ اس کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے اس چیز کو جج کرنے کے لیے کہ جس کے لیے انہوں نے ووٹ دیا. آپ نے صحیح کہا کہ عوام نے ووٹ ڈالے جس کے اوپر قدغن لگائی گئی, جو بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی وہ ایک سلسلہ, وہ اپنی جگہ رجسٹرڈ ہے. لیکن اب دیکھیں دنیا رک نہیں جاتی نا, اس سے دنیا آگے بڑھتی ہے. آپ نے ساری زندگی دنیا گھوم لی ہے تو کوئی چیزیں کسی بھی ایک ایونٹ کو پکڑ کے رکتی نہیں ہے, ورنہ تو بے نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا, دنیا آدھا پاکستان وہیں تباہ ہو جانا چاہیے تھا. جس لیول کی وہ لیڈر تھیں جب ان کو, جس حالت میں ان کو وہاں پر شہید کیا گیا وہ پاکستان, لیکن ہم آگے بڑھ گئے, مشرف صاحب آ گئے, آگے بڑھ گئے, نون لیگ آ گئی, پی ٹی آئی بھی آ گئی, آج شہباز شریف اور اکثری کی عادت جو چل رہی. لیکن ایسا نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اس کو آگے نہیں بڑھ رہے ہیں یا اس کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں, وہ ایک ڈپلومیٹک کوئی ایکسپرٹیز کی کمی نظر آ رہی ہے.
عامر میاں آگے یوں نہیں بڑھ رہے کہ ہماری عسکری قیادت یہ نہیں چاہتی کہ جمہور کو ان کا حق دیا جائے. دیکھو نا پاکستان میں تو 70 برس سے یہی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ ایک تالے آزما اٹھتا ہے اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر آ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے پیارے ہم وطنوں, یہ سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں لہذا مجھے قیادت سنبھالنی پڑ رہی ہے. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. دنیا میں کوئی ملک مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے اپنے سیاسی نظام کو دوام بخشنے بغیر, استحکام بخشے بغیر ترقی کی ہو. تو یہ کب تک ہم یہ اس مرحلے سے گزرتے رہیں گے, کب تک ہم اس دائرے میں گھومتے رہیں گے کہ ایک تالے آزما آتا ہے اور وہ سیاسی وہ جمہوریت کا تختہ الٹ دیتا ہے اور پھر ہم وہ وہیں پر بیک ٹو دی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. پاکستان کے جمہور کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کی قیادت کو منتخب کر سکیں اور اس قیادت کے تحت ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن ہو. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ ہمارے تو فوج یہ لگتا ہے کہ ہر طرح سے وہ ہر وہ تجارت میں بھی ان کا دخل ہے, صنعتوں میں بھی ان کا دخل ہے,
زمینداری بھی. اب سوال
یہ ہو گیا کہ زراعت میں بھی وہ دخیل ہو گئے ہیں, سیاحت میں بھی وہ دخیل ہو گئے ہیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آخر پاکستان دنیا کا مسلم آبادی کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے
انڈونیشیا کے بعد.
تو پاکستان کے جمہور نے کیا ایسا گناہ کیا ہے کہ ان کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا جائے؟ دیکھو نا, ہم ایک ایسی جمہوریت میں رہتے ہیں عامر میاں, ہم اپنے وطن ثانی میں کینیڈا میں اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں جمہوریت مستحکم ہے. اور اسی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے اور فتنہ انگیز پڑوسی کی شرنگیزیوں کے باوجود ہم اپنے سفر پر گامزن ہیں. ہم متزلزل نہیں ہوئے کینیڈا میں. کینیڈا میں کہ وہ جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا ہمارے جنوب کے پڑوسی کی طرف سے کہ وہ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانا چاہتے ہیں, تو کینیڈا نے کہ ہر سیاستدان نے اپنے اپنی جگہ پر اس کا بھرپور منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ یہ وہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا.
بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ہمارے ساتھ شازیہ ملک صاحبہ بھی شاید جامع ہوئے, کچھ کہنا چاہتی ہیں.
اصل میں میں عامر جو ہے نا, میں رہ نہیں سکی. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام شازیہ.
گری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تو میں عامر کی بات پہ اصل میں میں ٹھہر نہیں سکی جب عامر نے کہا کہ جی عمران خان کیوں نہیں جھک رہا ہے, اس کی پارٹی کیوں نہیں جھک رہی ہے, وہ لوگ کیوں
ہیں.
آپ نے کہا کہ وہ کیوں جو ہے وہ باو ڈاؤن
ڈپلومیٹک وے میں کیوں نہیں بات کر رہے,
ڈپلومیٹک وے میں کیوں نہیں بات کر رہے. اچھا یہ میں آپ کو ذرا تھوڑی سی, چونکہ میں ہسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں, ہسٹری تھوڑی سی میں آپ کے لیے ٹریس کر دوں کہ جب آئیڈیالوجی کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ جھکتے نہیں ہیں. اگر آئیڈیالوجی اگر لوگوں کی نہ ہوتی تو مارٹن لوتھر کنگ بھی جھک جاتا, پھر نیلسن منڈیلا بھی جھک جاتا, پھر مہاتما گاندھی بھی جھک جاتا, اور آپ کے اپنے خود کے لیڈر محمد علی جناح
بھی جھک جاتے.
آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے نا اس پہ آپ جھکتے نہیں ہیں. اور مارٹن لوتھر کنگ کو مار دیا گیا 28 ایئرز, یعنی کہ ڈبل دا سینٹینس آف ڈیتھ جو ہے اس کو نیلسن منڈیلا کو جیل میں رکھا, وہ جھکا 28 سال. 28 ایئرز, آپ سوچیں ڈیتھ سینٹینس جو ہے 14 سال کی ہوتی ہے, اس کو 28 سال. اس کو بھی یہی بولتے تھے جھک جاؤ, کمپرومائز کر لو, ریٹریٹ کر لو. جو جنرل بھی ہوتا ہے ملٹری میں وہ ریٹریٹ کرتا ہے پھر ری گروپ ہو کے آتا ہے. آئیڈیالوجی جو آپ کی ہوتی ہے نا اس سے آپ ایک انچ ہٹ نہیں سکتے, نظریے پہ آپ ہٹ نہیں سکتے, تبھی آپ لیڈر بنتے ہیں. آج بھی لوگ اسی لیے مارٹن لوتھر کنگ کو بھی, مہاتما گاندھی کو بھی, جنا کو بھی اور نیلسن منڈیلا کو بھی آج بھی یاد کرتے ہیں.
شازیہ جی
تو آپ کبھی نہیں جھکیں گے. آپ کا اگر ایک آئیڈیالوجی ہے آپ کبھی نہیں جھکیں گے.
تو پھر ویٹ کریں پھر.
ہاں بالکل, اس نے کہا ہے کہ اگر مجھے ساری زندگی بھی رہنا پڑے. آج جو آپ علیمہ خان کا بار بار ایک آپ بیان دے رہے ہیں, اس کے اور بھی بیان پڑھو. اس نے کہا ہے کہ خان نے مجھے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ اگر مجھے ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے تو میں رہوں گا, تو میں رہوں گا.
میں یہی کہتا ہوں عامر میاں اور شازیہ جی, میں یہی کہتا ہوں کہ عمران کی سیاست اقتدار کے لیے نہیں ہے.
نہیں, وہ ایک آئیڈیالوجی ہے,
ایک آئیڈیالوجی, ایک نظریے کو لے کر سیاست میں داخل ہوا ہے. اور میں نے کئی پروگراموں میں بیان کیا ہے کہ پارٹی بنانے کا اعلان تو اس نے 1995 میں کیا تھا.
جی,
اس سے 2 برس پہلے میں کویت میں سفیر تھا اور میں پہلا سفیر تھا عمران کے بقول جس نے عمران کے شوکت خانم اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی. تو میرے گھر میں میری بیوی اور میں دونوں اللہ بخشے میری مرحومہ بیوی، عمران خان، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، عمران نے وہاں مجھ سے کہا کہ سر میں پاکستان معنی پاکستانی سیاست میں قدم رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور شاہدیہ جی میں نے کہا تھا کہ عمران بطور ایک دوست کے میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم اس گندے کھیل میں مت پڑو۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست تو چوروں اور لٹیروں کا کاروبار ہے، تم کیوں، تم شریف انسان ہو، تم کیوں اس جوہڑ میں رکھنا قدم رکھنا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے لاجواب کر دیا یہ کہہ کے، عامر میاں، کہ اگر ہم انہی چوروں لٹیروں پر اپنے ملک کی سیاست کی باغ ڈور چھوڑے رہیں تو پھر تو بہتری کبھی نہیں ہوگی، پھر تو حالات کبھی نہیں سنوریں گے۔ تو میں نے کہا کہ عمران، اگر یہ جذبہ ہے، اگر یہ تمہاری نظریہ ہے، تو تم ضرور اپنی پارٹی بناؤ، سیاست میں قدم رکھو، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ اور وہ نصیحت یہ، بلکہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے اس کی پارٹی کے بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جو اس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر پیغام میرا پہنچا سکو تو عمران خان تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ ان دنوں اسے میری یہ وہ نصیحت یاد آتی ہے یا نہیں جو میں نے 1993 میں اس سے کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ عمران، تم بہت باکردار انسان ہو، اور لیکن یاد رکھو کہ سیاست وہ گندا جوہر ہے جس کے قریب اگر تم کھڑے ہو اور تم خود پتھر نہ پھینکو، کوئی اور پتھر پھینکے تو چھینٹے تمہارے دامن پر بھی آئے۔
جی، ایک آپ کی، آپ جس نے جیسے یاداشت ایک جو ہے وہ کیا ہے، تو ایک میں بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ 1999 میں میرا بک لانچ ہوا تھا اسلام آباد میں، اور میری بک کا نام تھا دا گولڈن ڈان، اور اس کے اندر انٹیریئر منسٹر تھے ہمارے معین الدین حیدر صاحب، اور بھی بہت سارے انٹلیکچوئل تھے، افتخار عارف صاحب اس میں آئے تھے، ہمارے جو آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے وہ آئے تھے، اور عمران خان صاحب مہمان، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا اگر تمہاری کتاب کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نہیں آئے تو میں نہیں آؤں گی انوگریشن پہ، تو عمران خان صاحب آئے۔ تو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے جرنلسٹ، انہوں نے پوچھا ان سے، عمران خان صاحب سے، انہوں نے کہا آپ جو اپنا، دس از 1999 آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ جو اپنا پارٹی بنا رہے ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے؟ تو کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا، انہوں نے کہا جی اس بات زیادہ نہ کرتے ہوئے اس ملک میں یہ جو ہیریڈیٹری پالیٹکس ہے اور یہ جو اسٹیٹس کو ہے، اس کو میں تو بالکل میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ان کا ارادہ تھا، اور ایگزیکٹلی دیٹس ہاؤ ہی از گوئنگ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی میں بات، وہی جو بات آئیڈیالوجی کی کرنا چاہتی ہوں، کہ جناح صاحب کو کتنا کہا گاندھی نے، نہرو نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، خود گورو نے کہ تمہیں پہلا گورنر جنرل بنا دیں گے،
حکومت نے ان کو پہلا آزاد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بنانے کی رشوت دی چاہیے تھی،
انہوں نے کہا کہ نہیں کروں گا ایسے میں،
بابا قوم نے۔ اور ایک اور بات جو میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں عامر میاں، وہ آج کل ہندوستان کے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، تو بابائے قوم نے جب وہ دلی چھوڑ رہے تھے اور کراچی کا سفر کر رہے تھے، اس وقت ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان کے مسلمان زندگی بھر ہندوستان سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے رہیں گے، ثبوت دیتے رہیں گے، لیکن ہندو
ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے،
اس کو قبول نہیں کریں گے۔
اور یہی اس طرح کی ایک نصیحت انہوں نے جو سکھ تھے ان کو بھی کی تھی، جب یہ پنجاب کی تقسیم ہو رہی تھی، تو ماسٹر تارا سنگھ سے جب وہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا بٹوارا مت ہونے دیں، ہمارے ساتھ رہیں پنجاب، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو ہندوستان کا ساتھ دیں گے۔ تو جناح صاحب نے اس وقت بھی سکھوں کو کہا تھا کہ تم نے ہندوؤں کو جو ہے ایک غلام ہندوستان میں دیکھا، ایک آزاد ہندوستان میں نہیں دیکھا، تو اب وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ کاش ہم نے جناح صاحب کا بات سنا ہوتا۔ اب ناؤ دے ریگریٹ،
تارا سنگھ کی آج وہ مذمت کرتے
ہیں، جی ماسٹر تارا سنگھ کی وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش ہمارے لیڈر نے جناح صاحب کی بات سنی ہوتی تو جو 1984 میں ہم کو اتنا مارا گیا ہندوستان کے اندر، وہ اتنا مارا نہ جاتا۔ تو
اور وہ شادیہ جی، ये भी बड़ी दर्दनाक तारीख है कि हमने तो खालिस्तान बनवा दिया होता अगर हमारे ही एक सियासी रहनुमा ने उस मंसूबे की पीठ में छुरा न घोपाला।
वो लंबी बात है, आई नो वो दौर किसका था,
अलग तारीख है,
वो तारीख अलग है। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए, सारी फाइलें प्रोवाइड की गई, सो वो
बहुत मना किया गया उनको,
बहुत मना भी
किया गया कि ये तो जिन सिखों के बारे में नहीं भी पता है हिंदुस्तान की हुकूमत को, उनको भी चुन चुन के मारा जाएगा, आप न करें।
भारत की सरकार ने भरपूर फायदा उठाया, राजीव गांधी को जो पूरा पलंदा दे दिया।
यस यस यस।
तो सर आज का कथा हो जाए, फिर हम अपने प्रोग्राम को, हमारे साथ जो है स्टूडियो में प्रदीप जी भी आ गए।
एक बात रह गई कि आज जो हमारे,
हाँ चले हम इस किंग्स की बात कर लेते हैं। आज थ्रोन स्पीच
चार्ल्स ने जो तकरीर की है वो बहुत अहम है
जी।
देखो इससे अंदाजा होता है कि उनको भी कितनी तश्वीश है
जी।
उस नारे मस्ताना के बाद से कि जिसमें ये कहा गया है कि कैनेडा की खुद मुख्तारी खत्म कर दिया जाए और उसे अमेरिका की 51वीं रियासत बना दिया जाए, तो आज उन्होंने कहा है खास तौर पे बादशाह चार्ल्स ने कि कनाडा इंतहाई क्रिटिकल हालात से गुजर रहा है और ये वो माहौल का तकाजा है कि कनाडा के तमाम जो सियासी रहनुमा हैं वो यकजा हो जाएं और अपने मुल्क को की बैनुल अक्वामी साख वो कायम करें जिसके बाद किसी को, ये तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन बैनुल सुतूर पैगाम यही है कि उसके बाद किसी को ये जुरत न हो कि वो कनाडा की सालमियत
खुद मुख्तारी
को चैलेंज कर सके।
बिल्कुल सही कहा आपने। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ट्रंप साहब के बाद से आपको अब चाहिए कनाडा को कि वो नई इकॉनमी में बात करें, नए रिलेशनशिप रखे यूएस के साथ और दुनिया भर में अपनी मार्केट्स को जो है वो खोलें,
बराबरी की बुनियाद
पर जो है वो बातचीत करें। लेकिन देखते हैं, चैलेंज है काफी मार्क कार्नी साहब के लिए, इतना आसान नहीं है इस वक्त।
तो ये तो इमरान खान के जवाल का बाइस तो यही बना ना कि वो ये कहता था कि पाकिस्तान हर मुल्क से ताल्लुकात उस्तवार करेगा लेकिन बराबरी की बुनियाद, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, किसी का गुलाम नहीं होगा। लेकिन वो जिनकी फितरत में गुलामी का खमीर बहुत पक्का है, उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और इमरान खान के खिलाफ साजिश करके उन कठपुतलियों को कौम पर मुसल्लत कर दिया जो आज अपना रंग दिखा रहे हैं।
इजंट इट आयरोनिक कि हमारे एक डिक्टेटर ने बुक लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स।
वो और सादिया जी ये भी तारीख का एक मजाक है कि अल्ताफ गौहर ने तो वो घोस्ट राइटिंग की किताब की फ्रेंड्स ऑफ मास्टर और उसके बाद मुशर्रफ की किताब की घोस्ट राइटिंग की अल्ताफ गौहर के
बेटे ने
गौहर
जी। तो आपको पता है जो मेरे उस्ताद थे जनाब एवीएस जाफरी साहब, उनके ये बड़े क्लोज फ्रेंड थे अल्ताफ गौहर साहब, और जो है हम काफी जो है वो परल ये एक डिफरेंट
टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे।
जी बहुत बहुत
ज्यादा
जी, बहुत शुक्रिया साहब जी आपके करामत साथ जुड़ने के लिए। करामत साहब आपका कथा हो जाए,
आपका आपने बहुत बहुत अच्छा किया कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो गए
जी जी,
और आपने उन गोशों को
छेड़ दिया। आपको मैंने छेड़ दिया।
तो सुनिए आज का कथा क्या है कि अब कसर क्या रह गई जो चाहो मनमानी करो। ये मैंने ये तुम्हारे स्टूडियो में दाखिल होने के
अच्छा।
बाद ये मुझ पर नुजूल हुआ है
जी।
तो अब कसर क्या रह गई जो चाहो मनमानी करो, अपने सर पे ताज रखो और फनकारी करो। अपने सर पे ताज रखो और फनकारी करो, तुमको चौकीदारी के मनसब पे रखा था सुनो, तुमको चौकीदारी के मनसब पे रखा था सुनो, ये नहीं चाहा था चौकीदारी में शाही करो।
वाह क्या बात है,
ये नहीं चाहा था चौकीदारी में शाही करो।
चले जी, बहुत शुक्रिया करामत साहब आपका शामिल होने के लिए, हमारे साथ एवरी ट्यूजडे जुड़ते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। करामत साहब
आमिर मियां, तुम्हारे साथ प्रोग्राम करके बहुत मुझे तस्कीन मिलती है کہ ہمارے بعد والی نسل بھی بیدار ہے ماشاء اللہ.
الحمدللہ. نہیں سر, پاکستان کا نوجوان بیدار ہے, صرف یہاں نہیں دنیا بھر میں, اور پاکستان میں بھی جو لوگ نوجوان ہیں وہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں.
یہی تو میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کا المیہ کیا ہے. المیہ یہ ہے کہ پاکستانی جہاں تک اس کا فرد کا تشخص ہے, وہ دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے, جہاں بھی کام کرتا ہے, وہ اپنے لیے وہ جو کہتے ہیں نا, ہی کاروز آؤٹ اے پلیس انڈر دا سن فار ہمسیلف. لیکن پاکستانی قوم کا المیہ یہ ہے کہ بحیثیت ایک قوم کے وہ پسماندہ ہے, اور پسماندہ یوں ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی نظام کو مستحکم نہیں ہونے دیا, ہم نے جمہوریت کو جڑ پکڑنے نہیں دیا گیا, اور دنیا میں ہماری جو شناخت ہے وہ ایک ایسے ملک کی ہے جو آج تک اپنے سیاسی نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتا.
بالکل سر, انشاءاللہ آنے والے وقت میں, کہتے ہیں نا کہ جب چیزیں سیاسی ماحول ایسے چلتا رہے گا تو اس میں فلٹریشن, جیسے فلٹریشن کا ایک پروسیس ہے, اور 70-78 سالوں میں قومیں نہیں بدلتی سر. یہ آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے 200 سال سے اوپر کی جمہوریت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ اس لیے میں اسی ایگزامپل کیوں دیتا ہوں, اس پہ ختم کریں گے. دیکھیں جیسے ہر ایک شخص کی نا اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں, مطلب میں ایسے ایگزامپل دوں گا. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ دیر سے چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں. تو پاکستانی قوم میں بھی, کیونکہ جس سیناریو سے گزر کے آئی ہے آزادی کے بعد سے لے کے اب تک, جمہوریت پھر ڈکٹیٹرشپ, وہ ایک اسٹیپس ہیں جن پر وہ چڑھتی تھی پھر گر رہی ہے. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اس پر بھی 30 سال تو ہم نے زیادہ ڈکٹیٹرشپ میں گزار دیے.
بالکل کیوں گزارے, اس لیے کہ ہم نے اپنے نظام کو مستحکم نہیں ہونے دیا. اور تم جو بات کر رہے ہو نا کہ 70 سال بہت کم ہوتے ہیں, تو چین ہمارے ہم سے 2 سال بعد آزاد.
دیکھیں سر, اس کے پیچھے ہسٹری ہے نا ایک پوری ان چائنیز کی.
چین کی تاریخ تو یہ ہے کہ ہم پر تو ایک فرنگی راج تھا, چین پر تو مختلف طاقتیں نبردازمہ تھیں چین کے خلاف. انہوں نے جو چین میں خلفشار مچایا تھا, جو لوٹ مار کی,
بالکل مطلب ان کو نشے کی عادت میں ڈال دیا تھا, افیوم.
ہاں, افیم کی عادت ڈالنی چاہی تھی. تو چین میں جو تباہی پھیلا رہی تھی نوبات کاروں نے, یورپین طاقتوں نے, اس کے مقابلے پہ ہمارا
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
کم تباہی. لیکن چینی آج کہاں ہیں, کہاں پہنچے,
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں وہی بات کو ختم کرتے ہیں کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. ہم نے اب تک جو کیا اس سے سبق سیکھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ جو لوگ اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی.
تمہارے منہ میں گھی شکر عامر میاں,
ان شاء اللہ سر ویری بی پازیٹیو
ہے کہ ہم اب بھی بیدار ہو جائیں, اب ہو جائیں گے سر. اپنی غلطیوں کا دیکھو, پہلا کام غلطی سدھارنے کا یہ ہے کہ اپنی ناکامی کا, اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم نے آج تک کوئی اعتراف ہی نہیں کیا.
آ جائے گا سر ٹائم, دیکھیں وہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا, اللہ کرے گا
کہ میری,
آپ سوچیں وہ زمانہ بھی تھا جو لوگ, وہ قومیں جو فرعون کے 200 سال تک کے اس قوم کا کیا حال ہوتا ہوگا جو وہ انتظار کرتے. دیکھیں خدا کی آن جو نا کہتے ہیں کہ دیر اندھیر نہیں ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں عمران خان جب صاحب آئے تھے, بات لمبی ہو جائے گی, پرسنلی اگر میری بات کریں, ایسے بہت سارے پاکستانیوں کو لگا کہ یار کم از کم وہ مروسی سیاست نہیں ہوگی, باپ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا پھر اس کی بیٹی, نہیں چلے گا. لیکن کہیں نہ کہیں زہر انسان ہے, عمران خان سے بھی غلطی ہوئی. آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ کان کے کتنے کچے رہے, ان کے ارد گرد جو لوگ آئے, جس طریقے سے ان کو ان لوگوں کے ساتھ دور کیا گیا جو 1995 سے 97 سے عمران خان کے ساتھ تھے. اور ایک 20-25 سال کا ایسا عرصہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اپنی اچھی ٹیم بنا لیتے ہیں. لیکن بہرحال جو ہوا اس پہ کبھی پھر بات کریں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے اگلے گیسٹ بھی مہمان آ گئے, تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ کرام صاحب, انشاءاللہ چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا, اور خدا حافظ. اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پردیپ جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل ہیں, ان کو سن لائف سے ان کو بھی شامل کریں گے اور پھر ان سے بات کریں گے. جب تک ہم ایک بریک لیتے ہیں پروگرام واپس آتے ہیں. ہمارا نمبر 416-620-1778.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM, ینگسٹاؤن ٹورانٹو. خوبصورت دانت، با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو، آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمن، فلنگس، کراؤنز، بریجز، کلیننگ، ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس، فری کنسلٹیشن، دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا، 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ، 299-7466.
وہم و گمان سے دور دور، یقین کی حد کے پاس پاس،
پراپرٹیز ریزیڈینشیل اور کمرشل، بائنگ اور سیلنگ،
انویسٹمنٹ پراپرٹیز یا پھر کنڈومینیمز ان دی ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو،
وی ول ارینج یور مورگیج،
آلسو ا ہاؤس وارمنگ گفٹ،
سروس از آر پرائیورٹی،
کسٹمر سروس از آر پرائڈ، پلیز ایکسپیرینس دی ڈفرنس. آپ گھر خریدنا یا گھر کو بیچنا چاہتے ہیں، گھر کی ایویلیویشن کے لیے ایک دفعہ کال کیجیے عارفہ مظفر،
6478962458.
جی ہاں، موٹر کار کا تو معلوم نہیں، لیکن آپ کو آپ کے بنگلے تک پہنچائیں گے جی یعنی مارگیجز کے میانک بھٹناگر جی. ہر طرح کی مارگیجز میں کرتے ہیں اسپیشلائز، وہ ریزیڈینشیل ہو، کمرشل ہو، پرائیویٹ ہو، فرسٹ یا سیکنڈ مارگیجز، اور یا پھر آپ ہیں فرسٹ ٹائم ہوم بائر. میانک بھٹناگر جی، 647-702-2023-647-702-V23.
لائسنس نمبر
1034.
شاہین ٹکا اور کباب،
مجھے مزے دے چکن ٹکے کباب، بریانی دال تڑکا،
لاہوری اسٹائل ناشتہ، مزیدار کڑھائی، ملٹ واٹرنگ کباب، سیزلنگ باربیکیو آئٹم،
شاہین ٹکا اور کباب،
ان فلیمنگٹن مال.
والیا ٹریفک لیگل سروسز سے جناب آر ایس والیا.
Careless driving,
speeding یا پھر accident,
fail to remain stop at the scene,
red lights یا پھر seat belts,
permit drive without insurance,
racing, student driving یا پھر caught while using phone,
speeding,
آر ایس والیا آپ کے ٹکٹ سے نجات دلوائیں گے اور آپ کے پوائنٹس بھی سیو کریں گے. 9054542112.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 ایم ڈائل پر پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد. آپ نے ابھی کرامت اللہ غوری صاحب کی گفتگو سنی. اور ایوری ٹیوزڈے ہمارے ساتھ سن لائف کے پردیپ جی شامل ہوتے ہیں. اور سن لائف کے پردیپ جی کا نمبر لے لیجیے، 416-894-5872. اور پردیپ جی کو پہلے خوش آمدید کرتے ہیں. پردیپ جی ویلکم ٹو دا پروگرام.
تھینک یو ویری مچ عامر بھائی. آپ کے سبھی لسنرز کو میرا نمسکار، ست شری اکال، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ٹاک شو.
اچھا پردیپ جی، آج کے ٹاپک بڑھنے سے پہلے کیونکہ ہم ابھی کرامت صاحب سے مل گئے، آپ ہمیشہ ہمارے لیے ایک گانا لے کر آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں تھوڑا چینج کرنے کے لیے پروگرام میں گانا شامل کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں پھر گفتگو کے سلسلے.
بالکل بالکل، تھوڑا سا موڈ لائٹ کر کے پبلک کو تھوڑا سا زیادہ ریسپٹیو بناتے ہیں.
تو ہم گانا پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی، اور رک جانا نہیں تو کہیں ہار کے کانٹوں پہ، کشور کمار کی آواز میں. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارا نمبر
416-620-1778. رک جانا نہیں تو کہیں ہار کے کانٹوں پہ، چل کے ملیں گے سائے بہار کے. رک جانا نہیں تو کہیں ہار کے کانٹوں پہ، چل کے ملیں گے سائے بہار کے. او راہی او راہی او راہی او راہی،
thank you.
लिए है, ये राहों के दिए है लोगों को उनका सब कुछ दे के। तू तो चला था सपने ही ले के, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 4168945872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 4168945872।
और हर ट्यूसडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
तुहानू पर्सनल सपोर्ट वर्कर क्यों बनना चाहिए? विजया दे जीवन विच बदलाव लियाउण लई सिर्फ 5 महीनियां विच अपना सर्टिफिकेट हासिल करो अते देखभाल विच अपना करियर शुरू करो। वधेरे जानण लई ontario.ca/gopsw ते जाओ। इसलिए अदायगी ओंटेरियो सरकार वालों कीती गई है।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 5196220660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज वी केयर।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ एवरी ट्यूजडे जुड़ते हैं प्रदीप सिंह जी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम प्रदीप जी, एक बार फिर आपको
थैंक यू वेरी मच आमिर भाई और आपके सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टॉक शो।
प्रदीप जी, बहुत से लोग जो है वो नए लिसनर्स भी जुड़ते हैं प्रोग्राम में, तो थोड़ा सा आप अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में बताइए।
आमिर भाई, میرا تعلق سن لائف کے ساتھ بہت پرانا ہو چکا ہے. 26 سال سے اوپر میں سن لائف کے ساتھ ہوں. کینیڈا آ کے میں نے ایک ہی کام کیا ہے, انشورنس اور انشورنس ریلیٹڈ آل آپشنس ان میں میں ڈیل کرتا ہوں. کبھی بھی کسی کو کسی بھی طرح کی سروس کی ضرورت ہو یا کنسلٹیشن کرنا ہو یا آپ نے کوئی پلان لے رکھا ہو اور اس کا ریویو کرنا ہے یا سیکنڈ اوپینین لینی ہے تو مجھے کال کریں 416-894-5872. اور دوسری بات سن لائف کی, سن لائف ایک بہت ہی بڑی اور مشہور لائف انشورنس کمپنی ہے. 1865 میں سٹارٹ ہوئی اور یہ واحد کمپنی ہے لائف انشورنس فیلڈ کی نارتھ امریکا میں جسے 100 موسٹ سسٹینیبل گلوبل کارپوریشنز میں شمار کیا گیا ہے. تو لہٰذا